افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے پاکستان سے یہ بات کہی ہے. تو اس سارے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ تعلقات کس نہج پر ہیں اور کس طرف بڑھے ہیں؟
جی, میرے خیال میں دیکھیے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کی جو پالیسیز چل رہی ہیں ٹورڈز پاکستان, ان میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. اور ان کو ان چھوٹے موٹے جو واقعات ہو رہے ہیں, چھوٹے موٹے تو نہیں, جو کافی سیریس واقعات بھی ہو رہے ہیں, ان کے باوجود جو اپنا راہ انہوں نے جو متعین کیا اپنے لیے, اسے ہٹنا نہیں چاہیے. میرے خیال میں اگر یہ تھوڑی پرسیورنس اور ریزیلینس دکھائیں اور اسی راہ پر چلتے رہیں گے تو یقیناً پاکستان اور افغانستان دونوں کو ہی اس میں کامیابی نصیب ہوگی. جہاں تک بات ہے افغانستان میں ان تمام واقعات کی جو ابھی ریسنٹلی کابل میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے اپنے سیف ہیون پر سے گزر کے جا رہے ہیں یا نکل کر جا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اس کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ ہے طالبان کی اپنی کرائسس ان لیڈرشپ کا. جب تک ان کی کرائسس ان لیڈرشپ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ کام ہوتے رہیں گے اسی طرح سے. جہاں تک ملا عمر کی ڈیتھ کا اور اس کا انکشاف کا تعلق ہے, تو سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے یا سوچنا چاہیے کہ یہ دو سال تک اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا, اور اگر خفیہ رکھا گیا تو پھر اب اس وقت اس ٹائم پر کیوں اس کو افشا کیا گیا؟
اچھا, یہاں پہ مغیر صاحب میرا یہ سوال تھا آگے آپ سے, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے سے جو یہ واقعات سامنے آئے ہیں, تو طالبان کے بانی ملا عمر کی موت کی تصدیق کے بعد کیا طالبان کی طرف سے یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے, یا پھر اپنے ان کے اپنے حلقوں میں جو اختلافات ہیں اس کی طرف دیکھا کی عکاسی ہو رہی ہے اس میں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے اس کی بات کی تو میں نے کہا اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی آپ کے ساتھ کرتی چلوں.
جی دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ جہاں تک تو طالبان کی اپنی سکسیشن کا معاملہ ہے, میرے خیال میں اس میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ملا اختر منصور جو ہیں وہ کافی دیر سے ہی یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اگر ملا عمر واقعتاً دو سال پہلے فوت ہو گئے تھے تو دو سال تک تو پھر کسی نہ کسی نے تو طالبان کی موومنٹ کو چلایا ہے, اور اگر ملا اختر منصور نے ہی چلایا ہے تو ان کا یہ جو طالبان کے امیر کے منصب کے اوپر فائد ہونا بنتا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو دو نائب آئے ہیں جلال الدین حقانی اور سراج الدین حقانی اور حبیب اللہ صاحب, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سکسیشن جو ہے یہ بڑی کارڈیل ہوئی ہے اور ان کے پروگرام کے مطابق ہوئی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ملا عمر کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ وہ افغانستان کے ساتھ کسی پیس پروسیس, افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کسی پیس پروسیس میں نہیں انوالو ہوں گے جب تک تمام غیر ملکی فوجی یہاں سے چلے نہیں جاتے, تو اس کی نفی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ابھی ملا اختر منصور جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اپنی جو اتھارٹی ہے, اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں کہ میں انچارج ہوں اور میں نے ملا عمر کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو ابھی تک میں نے رد نہیں کیا ہے, میں ان کے اوپر قائم اور دائم ہوں. اور جب تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر لیتے, میرے خیال میں یہ پیس پروسیس جو ہے جو کہ اب پاکستان نے بروکر کیا تھا اور مری میں سٹارٹ ہوا تھا اور کافی کامیاب رہا تھا, اس کا دوبارہ سٹارٹ ہونا اسی دیر تک مؤخر رہے گا.
اچھا, شکریہ بغیر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. شمع یہ بتائیے گا, افغانستان میں حالیہ تشدد کے بعد رائے عامہ پاکستان کے خلاف نظر آتی ہے اور عام طور پر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان دوست نہیں ہے. پاکستان کو ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور واضح طور پر کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی؟ آپ اس موضوع کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں اور بڑا تفصیل سے کر رہی ہیں, ضرب عزم کے حوالے سے بھی آپ ان ساری چیزوں کا جائزہ لے رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں آپ اس موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گی؟
دیکھیے بہجت, پاکستان تو ریدر وکٹمائزڈ ہو رہا ہے اس ساری سچویشن میں, کہ یہاں پر ایک تو ہم ضرب عزم میں یہ ہے کہ اپنا جو ایک گند ہے وہ صاف کرنے پر لگے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں افغانستان سے بھی بلیم آ رہا ہے. آپ اگر گراؤنڈ لیول پر دیکھیں تو یہ جو پچھلے دنوں جتنی بھی ایفرٹس ہوئی تھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لگاتار دورے یا نواز شریف کے یا اشرف غنی کی ملاقاتیں, ایون کل پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی, وہ سارا یہ تھا کہ افغانستان میں حالتیں اسٹیبل ہوں. لیکن جیسے ہی یہ تھا کہ ملا عمر کی ڈیتھ کی جب خبر لیک ہوئی, جو افغان اور حکومت اور افغان طالبان کے دوران پیس ٹاکس چل رہے تھے, تو اس کے بعد سے یہ ساری سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک دم سے وہاں پر یہ ہے کہ انسٹیبلٹی بھی آ گئی ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اشرف غنی پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی انٹیلیجنس میں یا ان کی سیکیورٹی میں ایسا کیا اچانک پرابلم ہوا ہے کہ جیسے ہی ملا عمر کی ڈیتھ کی خبر لیک ہوئی ہے تو وہاں پر حملے ہونا کیوں شروع ہو گئے. کون ہے جو ان کی گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے, بجائے یہ کہ وہ یہ سوچے کہ پاکستان انوالوڈ ہے اور پاکستان سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی, تو یہ تو پاکستان کا, تو اگر ان پر ہولڈ ہوتا تو وہ کیا یہ نہ کہتے کہ آپ ہمارے جو ہم کو مار رہے تھے آپ ان کو تھوڑا سا چپ کروائیں.
بہت
چل رہی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے ابھی, جس میں یہ ہے کہ ان کو بہت سوچ سمجھ کر اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے اشرف غنی کو.
تو اشرف غنی صاحب کی بات تو ہوئی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس سلسلے میں کس طرح سے پاکستان کو حکمت عملی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, پاکستان کا اس وقت کیا رول ہونا چاہیے اس ساری صورتحال میں جو کہ پیچیدہ بھی ہے, جہاں پر کافی الجھن بھی ہے, جہاں پر کافی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ جنہیں کہنا چاہیے انٹولڈ سٹوریز بھی وہاں پر آپ کہے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں, تو اس سارے سلسلے میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
بہت پاکستان کے لیے اسٹیبل افغانستان اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسٹیبل پاکستان افغانستان کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کی جو چوائسز نہیں ہوتی جب آپ نیبرز ہوتے ہیں اور اتنا ڈیپ اسٹریٹجک جب کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو پھر آپ کے پاس چوائسز نہیں ہوتی. پاکستان میں اگر کچھ ایسے لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے بھی ڈائیلاگ سے یا کچھ اس طرح کی آرگنائز کریں گے کہ وہ ان کا ابھی بھی ان پر ہولڈ ہوگا تو وہ ان کی بھی غلطی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے پالیسی سازوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسٹیبل افغانستان ان کے خود پاکستان کے لیے کتنا وائٹل ہے, ریدر یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک فورن فیکٹر ہم جائیں وہاں پر اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اپنی حکمت عملی پر یہ زور دینا ہوگا کہ جو بھی فیکٹر اگر یہاں سے کچھ انوالومنٹ ہے افغانستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی, تو ان کو اس پر دیکھنا چاہیے اور ان کو ریموو کرنا چاہیے, کیونکہ پھر وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا پاکستان کی اپنی سلامتی پر.
اچھا شمع ہمارے ساتھ ہی ٹھہریے گا. بغیر صاحب آپ سے میرا سوال ہے, آپ نے ابھی اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہی آپ نے یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی نہج پر چلیں جس نہج پر انہوں نے اپنی صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان سے اپنے تعلقات شروع کیے تھے, تو آپ اس میں کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پاکستان کو اور افغانستان کو باہمی طور پر مل کر کس طرح کی حکمت عملی مزید طے کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ شروع کے دنوں میں طے کی گئی تھی؟
دیکھیے, ایک تو پاکستان اور افغانستان دونوں گورنمنٹس کو بہت ہی صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے جو بھی پالیسیز بنائی ہیں ان کو کم از کم اپنے لاجیکل کنکلوژن تک یا لاجیکل اینڈ تک یا اینڈ اسٹیٹ تک ضرور پہنچنا چاہیے, اور وہاں تک دیکھنا چاہیے کہ کم از کم جب تک وہ اپنا پورا یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں کر لیتے ہیں یہ پالیسیز کے, تو ان کو کہاں تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میرے خیال میں پاکستان کا ابھی بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول ہے اس تمام پروسیس میں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ طالبان میں اس وقت جو سب سے اسٹرانگ ملیٹنٹ گروپ ہے وہ ہے حقانی گروپ, اور سراج الدین حقانی اس کے ڈپٹی ہیں ابھی ملا اختر منصور کے. تو اگر انہوں نے طالبان کو کرنا ہے نیوٹرلائز تو شاید غلط لفظ ہوگا, ان کو تھوڑا سا آرام سے رکھنا ہے یا ان کو تھوڑا سا ان کا غصہ تھوڑا کم کرنا ہے یا ان کو پیس کی طرف لانا ہے, تو میرے خیال میں حقانی نیٹ ورک کو سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوگی, اور وہ کام پاکستان اور آئی ایس آئی میرے خیال میں بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایفرٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو طالبان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے حقانی نیٹ ورک, اس کو انگیج کریں اور ان کو مائل کریں کہ وہ پیس پروسیس کی طرف آئیں. اگر حقانی نیٹ ورک پیس پروسیس کی طرف مائل ہو گیا تو یقیناً ملا اختر منصور کا کام بہت آسان ہو جائے گا, اور کسی نہ کسی طرح سے وہ ملا عمر کے دیے ہوئے ایڈکٹ کو کہ وہ پیس پروسیس میں اس وقت تک شامل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہاں سے غیر ملکی افواج چلی نہیں جاتی, اس کو موڈیفائی کر کے وہ پیس کی طرف آ سکتے ہیں. تو پاکستان اپنا رول ادا کرے اس پیس پروسیس کو, یہ طالبان کو پیس پروسیس کی طرف لانے کے لیے. پریزیڈنٹ اشرف غنی پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اپنے لائے عمل پہ قائم اور دائم رہیں تو دونوں مل کر میرے خیال میں اس پیس پروسیس کو آگے لے جا سکتے ہیں اور یہ تمام ریجن کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور عمدہ اسٹیپ ہوگا. اور جتنے بھی اسپوائلرز اور ڈیٹریکٹر جو کہ مارجنل پاورز ہیں انڈیا کی طرح کے, ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اس معاملے سے باہر رہیں.
اچھا شکریہ بگیر صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. ابھی مجھے اس بارے میں ایک اور بھی سوال آپ سے کرنا ہوگا. شمع, اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ اشرف غنی صاحب نے بھی کہا اور وزیر اعظم سے بات کر کے کہ وہ اس بات کے امکانات کا جائزہ لیں کہ طالبان کے ساتھ آئندہ مذاکرات کی کیا صورت ہو سکتی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ہم افغانستان کی صورتحال کے سارے تناظر میں بات کرتے آ رہے ہیں اور یہ بات کی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے, ماہرین یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی اس صورتحال میں جبکہ ابھی ملا عمر کے موت کی تصدیق کی گئی ہے اور ابھی اپنے صفوں میں ان کو طالبان کو ایک جیسا کہ برگیڑ صاحب نے بھی کہا کہ ملا منصور کو ابھی اپنی قیادت کو جمانے پاؤں جمانے کا موقع ملنا چاہیے, تو آپ ان امکانات کے بارے میں کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان جو پہلے مذاکرات کروا رہا تھا طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان, اب اس کے امکانات کیا ہیں اور آپ اس کو کب تک عمل میں آتا دیکھ سکتی ہیں؟
ایگزیکٹلی بہجت, میں یہی کہنے والی تھی جب بریگیڈر صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے بلکہ بات کاٹی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اشرف غنی کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ افغان طالبان میں کتنے پاور فیکشنز ہیں اور ملا اختر منصور کیا اتنے انفلوئنشل ہیں کہ وہ اپنے طالبان پر کنٹرول رکھ سکیں. جواب یقیناً نہ ہے, کیونکہ ان میں یہ ہے کہ ابھی تفرقات اور ڈینٹ پڑ رہے ہیں ان کی اتھارٹی پر بھی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخوان طالبان کو لیڈ کون کرے گا اور کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اخوان طالبان کے سارے گروپس پر اپنا انفلوئنس جمع سکے؟ جواب یقیناً نہ میں ہوگا, کیونکہ جب ان کا اپنے اوپر اتنا انفلوئنس نہیں ہے تو پاکستان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی, پھر وہی بات یہ کہ یہ 360 کے سائیکل کے بعد یہ پھر اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر وہ 92-93 میں تھے بیفور طالبان گورنمنٹ کے, جب انہوں نے پورا ایک یہ تھا کہ پاور سیکٹر اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا. تو یہ سب سے بڑی ایک بات ہوگی ایک اسٹریٹجک ویو سے, کہ جو کہ پاکستان کی حساس اداروں کو یا آرمی کو یا اشرف غنی کو پوائنٹ بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا, کہ جس طرح آپ کے چیس میں ہوتے ہیں کہ جو آپ آگے مارنا چاہ رہے ہیں جس کو کیا یہ ہے کہ اس کو مارنے سے آپ کو خود کو تو ڈینٹ نہیں پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹڈ اس لیے کہ افغانستان کا ایک تو جیو پولیٹیکل اور جو جیوگرافیکل اس طرح کا ایک سیٹ اپ ہے کہ ان کا یہ کوئی ابھی سے نہیں ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے, یہ شروع سے ہی کنٹرول میں نہیں تھے. اور اب تو یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے وہ اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہیں, اور اس کا یہ ہے کہ خمیازہ پاکستان کو بھی بھگتنا پڑے گا.
اچھا شمع, ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. بگیڑ صاحب, اس سیگمنٹ میں میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت بعض ابھی تو چونکہ افغانستان میں تشدد کے واقعات اتنے پے در پے ہوئے, اور اس سے پہلے ملا عمر کی موت کے بعد کی خبروں کے بعد صورت حال کی طرف سے توجہ جو ہٹ گئی, لیکن یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صدر اشرف غنی کو خود اپنے وہاں پر سیاسی سطح پر کافی چیلنجوں کا سامنا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کو صدر اشرف غنی کو پہلے بھگتنے یا نمٹنے کی ضرورت ہے, اور ایگزیکٹو جو ان کے ہیں چیف ایگزیکٹو عبداللہ ان کو بھی ساتھ لے کر ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ طالبان سے بہتر انداز میں بات کر سکیں؟
میرے خیال میں جی پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کو ایک بہت ہی سینسیٹیو قسم کی ہینڈلنگ کرنی ہوگی تمام سچویشن کی, ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے جو پالیسیز اپنائی ہیں میرے خیال میں وہ افغانستان کے حق میں ہیں, وہ پاکستان کے بھی حق میں ہیں, بلکہ پورے ریجن کے حق میں ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ افغانستان کے حق میں ہیں, اور اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے ان کو جو چیلنجز ابھی آ رہے ہیں وہ بیسکلی آ رہے ہیں حامد کرزئی صاحب سے اور ان لوگوں سے جو کہ حامد کرزئی صاحب کے ساتھ الائن ہیں, اور ان کا انفلوئنس ابھی بھی موجود ہے. ناردرن الائنس جو تھا ایک زمانے میں جو کہ ٹوٹلی پرو انڈیا تھا, اس کی ابھی تک کافی انفلوئنس ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, خاص طور پر ان کی انٹیلیجنس میں, این ڈی ایس میں, اور اس کی وجہ سے اشرف غنی صاحب کو کافی سارے چیلنجز ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب جو بھی پالیسی اپنائیں وہ پالیسی سکسیزفل ہو, اور وہ پالیسی جب سکسیزفل ہوگی تو تب وہ اپنی پاور کو زیادہ کنسولیڈیٹ کر سکیں گے اور زیادہ افیکٹو ہو سکیں گے, اور اس کے لیے پاکستان ان کی بہت مدد کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान गवर्नमेंट और अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज कुछ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए ताकि एक दूसरे को वो म्यूचुअली सपोर्ट करें और दोनों कामयाब रहें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये अशरफ गनी साहब ने ये पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज इख्तियार क्यों की, उसने मेरे ख्याल में चाइना की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है
जी।
अभी अब उसके अंदर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्टेक है, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की उससे भी बड़ी एक इकोनॉमिक स्टेक आ गई है। अब वो इकोनॉमिक स्टेट ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जाहिर ही बात है अफगानिस्तान भी उससे फ़ायदा उठाएगा। अफगानिस्तान के तमाम मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक्सपोर्ट होंगे, डेवलप होंगे और एज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही बाहर जा सकते हैं और इकोनॉमिकली अफगानिस्तान को बेतहा फ़ायदा हो सकता है। अशरफ गनी साहब को अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रख के और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से फ़ायदा उठा के उनको ज़्यादा फ़ायदा है या प्रो इंडिया पॉलिसीज के साथ रहकर उनको ज़्यादा फायदा है, जिसका उनको मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली तो कोई खास फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको अब एक बहुत क्रिटिकल बैलेंस स्ट्राइक करना होगा कि जिसमें वो अपनी गवर्नमेंट को इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचा कर भी रखें, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाए रखें, पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करें, पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इस तरह से वो तमाम मकासद हासिल करें जो उनके तय अफगानिस्तान के हक में है और अफगानिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है।
शुक्रिया बगैर साहब, हमारे साथ ठहरिएगा। एक मुझे आपसे सवाल पूछना था, ये पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में गुज़श्ता साल दहशत गर्दों के खिलाफ जो फौजी ऑपरेशन हुआ तो उसमें वहां से नकल मकाने की हजारों की तादाद में लोगों ने, तो इसके कई मराहल में वापसी का काम भी शुरू हुआ था और अभी जो ताज़ा तरीन खबर आज से जो काम शुरू हुआ है वो 16,000 खानदान वापस जाएंगे। बगैर साहब, आप इस सिलसिले में काफी काम करते हैं और देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, आपकी नज़र इस पर रहती है, आपके ख्याल में ये जो बेघरों को उनके घरों में वापस बसाने का काम है ज़र्बे अज़ब के बाद जिन इलाकों को साफ कर दिया गया है, किस हद तक मौसर साबित हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखेंगे?
देखिए, मेरे ख्याल में तो जब ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, उस एरिया को दोबारा हुकूमत के क्रेडिट के अंदर ले आए, तो उसके बाद फिर दो काम होते हैं। सबसे पहला काम तो फौज का कि वो वहाँ पे मौजूद रहती है और यकीन करती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कायम और दायम रहे। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सिविल गवर्नमेंट का। सिविल गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूनियन काउंसिल लेवल तक की है या उससे भी नीचे अगर आप जाएँ, अगर आप फाटा की अगर आप बात करती हैं तो पोलिटिकल एजेंट और असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट के लेवल पर आप जब नीचे जाएँ तो वो इस्टेब्लिश करनी है। वहाँ पर आप जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करना जो है वो अब सिविल गवर्नमेंट का काम है। सवात में जो हमें सबसे ज़्यादा गलती हो गई पाकिस्तान से बहसियत एक गवर्नमेंट के भी कि पाकिस्तान आर्मी और आर्म फोर्सेज ने तो वो इलाका क्लियर कर दिया मगर सवात के अंदर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो दोबारा इतनी जल्दी से री एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। कोर्ट्स नहीं बने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स नहीं आए, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स नहीं आए, पुलिस स्टेशन नहीं बने, तो वो जो गवर्नमेंट की रिट है वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में एक ये तो IDPs का वापस जाना तो एक स्टेप है, दिस इज जस्ट वन फेज। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनके जाने से पहले सिविल गवर्नमेंट का जिस तरह से भी इनका जो तरीका बनता है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नरेट या डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हों या पोलिटिकल एजेंट्स हों या असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट्स हों, वो अपनी रिट पहले इस्टेब्लिश करें और उन्हीं के थ्रू सिविल एजेंसीज के थ्रू ही इनकी दोबारा जो है बहाली होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस ऑब्वियसली वहाँ पे सड़कें बनाएंगी, इनको वाटर सप्लाई स्कीम्स में, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पानी की तकसीम ये स्कीम्स में उनको मदद करेगी, उनको दोबारा री एस्टेब्लिश होने में मदद करेगी। बट बहरहाल जो सिविल गवर्नमेंट हैं, जो सिविल अदारे हैं हमारे, उनको अपना किरदार पहले से बहुत बेहतर अदा करना होगा, खास तौर पर वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कि सवात में हुआ था।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक हमारे साथ थे। बगैर साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। शमा से हम बात करते हैं, यहाँ हम अपने सुनने वालों को बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इकतदार हुकूमत के डिप्टी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और वजीर शौकत यूसुफ सईद साहब ने हमसे वादा किया था कि वो इस सिलसिले में ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हमें बताएंगे। हमारे प्रोड्यूसर्स मुसलसल उनसे राबता करने की कोशिश में, अभी तक उनसे राबता नहीं हुआ। उतनी देर में हम शमा से एक सवाल करते हैं इसी ज़िमन में और अगर फिर हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलेंगे। گے کیونکہ ہماری اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا. شمع آپ یہ بتائیے گا, آپ ضرب عزب کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں اور اس کے اثرات کو بھی دیکھ رہی ہیں اس کے ساتھ سارے, تو ان لوگوں کے جو کہ وہاں سے نکلے تھے جہاں پہ ضرب عزب کے تحت کارروائیاں ہو رہی تھی, تو ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے, ان کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے. اب جیسے کہ برگیر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ سول انتظامیہ کو وہاں بہت سارا ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کے خیال میں آپ حکومت اس زمن میں حکومت کو کس طرح سے ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ان کے گھر بھی نہیں ہیں اور جہاں پر ان کے کاروبار بھی نہیں ہیں؟
بہجت میری تو ڈائریکٹ بات ہوتی رہتی ہے یہاں پر پاکستان ایمبیسی میں کرنل بھٹی ہیں جو کہ ضرب عزب میں ان کا ایک بڑا ہی کلیدی کردار تھا, وہ اب یہاں پر پوسٹڈ ہیں. انہوں نے یہاں پر کئی ایونٹس آرگنائز کرا ہے جس میں وہ اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. میری اپنی ریسرچ بھی اسی موضوع پر ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی جو ہے پاک آرمی نے دو اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں. شارٹ ٹرم تو یہ جس طرح بھی ہے کہ ریپیٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ 18 اگست سے ان کی دوبارہ آباد کاری کا شروع ہو رہا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ فی الحال انہوں نے وہ علاقہ کلیئر کروا لیا ہے اور تقریباً 90% اکارڈنگ ٹو پاک آرمی ریسورسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آلموسٹ وہاں سے کلین ہو گیا ہے. لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی برین واش کر رہے ہیں, ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنی مٹی سے محبت ہو, اور اس طرح کی جو ایک ایموشنل چیز آپ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں پاکستان کے پروسیس میں حصہ لیں. لیکن یہ تو ملٹری سائڈ کی ہے. آپ جب وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر طالبان کیوں آئے, کس طرح ان کا ہولڈ ہوا, جو ان کا ٹیرر تھا یہ نہیں تھا کہ آبادی ان کی حمایت میں تھی, کیونکہ حمایت میں ہوتی تو وہ والنٹریلی وہاں سے نہ نکلتے, انہوں نے پورا سپورٹ کیا. لیکن جو 1.5 سال کے عرصے میں جہاں پر وہ کیمپس میں رہے ہیں, یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت برا حشر ہوا ہے, ان کو ڈنڈے بھی پڑے ہیں, ان کو ماریں بھی پڑی ہیں, راشن کارڈ وغیرہ. تو وہ اب جو جا رہے ہیں وہ وونڈیڈ ہو کر جا رہے ہیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں کیا یہ چیز ایک بیکلش ہو کر سامنے آئے گی, اس کا بہت زیادہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ جب جا رہے ہیں تو آر دے ہیپی, اور جو ان کی جو پاکستان آرمی کا ہولڈ ہے کیا وہ وہاں پر ویسے ہی رہ سکے گا, اس کو کیا وہ مینٹین کر سکیں گے جتنا ابھی انہوں نے کیا ہوا ہے, کیونکہ ابھی تو ایک بہت بڑی ریجیمنٹ جو ہے وہاں پر ڈپلوئڈ ہیں. لیکن کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو رکھیں وہاں پر؟ سوات جو تھا, سوات یہ تھا کہ وہ بیچ میں تھا, آپ اگر اسٹریٹجک اس کو جیوگرافیکل ویو سے دیکھیں. جو فاٹا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی اوپر ہے, اور پھر وہی بات کہ نو گو ایریاز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جس طرح آرمی کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا دنیا میں واحد آپریشن ہے جس میں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پر قابو پا لیا ہے, تو یہ لانگ ٹرم افیکٹ ہی بتائے گا کہ کیا ضرب عزب جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ یہ ہم کلیم کر سکیں کہ ہم دنیا کی واحد فوج ہیں جنہوں نے اس کاؤنٹر ٹیررزم پر قابو پایا ہے.
بہت شکریہ چما. اب ہمارا جو پاکستان کے حوالے سے ہماری سیگمنٹ ہے وہ آخری سیگمنٹ ہے. یوسف زئی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب, ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر اور وزیر کے پی کے کے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریپیٹریشن یعنی جو نئے دوبارہ بحالی کا کام شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوا. ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پاکستان کی طرف سے ہماری آخری سیگمنٹ ہے. تو لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک چھوٹا وقفہ لیتے ہیں اور ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ہمارے پروگرام کی آخری سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہیں, یہاں پر ایک بڑے معزز مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. مائک واس ایک بڑا نام ہے, جانا پہچانا نام ہے, ہمارے مختلف پروگراموں میں وہ حصہ بھی لیتے ہیں, اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور جب ہم امریکہ کی اور اس کے علاوہ مشرق وسطی کے کچھ امور کی بات کریں گے تو پروفیسر فیضان کے ساتھ مائک واس ہمارے ساتھ دیں گے. تو اب ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں. شمع سے ہماری درخواست ہے, شمع تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیے گا کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر نادر بخت جو کہ سوشیولوجسٹ ہیں اور سابق ڈین رہ چکے ہیں پاکستان کی بڑی کلیدی نمایاں یونیورسٹیوں میں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آج اب ہم پروگرام کی پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ قصور میں. پاکستان کے پنجاب کا ایک علاقہ ہے قصور, وہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا سکینڈل ہوا ہے اور جس کے بارے میں بہت ساری مختلف حلقوں سے مختلف طرح کے متضاد بیانات اور کانفلکٹنگ اپینین سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا کہ قصور میں بچوں سے مبینہ زیادتی کے واقعات کی تحقیقات عدالتی کمیشن سے کروائی جائیں گی. ان کا کہنا ہے کہ اس میں ملوث ہر شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. ہم یہ ایک چھوٹے سی اس کے بارے میں بتاتے چلیں تفصیل. ظاہر ہے کہ ہمارے سننے والوں کو شاید تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر پچھلے گزشتہ کئی دنوں سے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے رپورٹیں آ رہی ہیں, پروگرام کیے جا رہے ہیں. تو گزشتہ ماہ یہ خبریں منظر عام پر آئی تھیں کہ قصور کے ایک دیہات حسین آباد میں گزشتہ 6 سالوں کے دوران درجنوں بچوں کو متعدد افراد مبینہ طور پر جن سے زیادتی کا نشانہ بناتے اور اس کی ویڈیو بنا کر ان کے والدین کو بلیک میل کرتے تھے. ان واقعات کے علاقے کے مکینوں کے بقول پولیس کو اطلاع بھی دی گئی لیکن ان کے بقول ملزمان اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے قانون کی گرفت سے آزاد رہے. شیخوپورہ کے ریجنل پولیس افسر شہزاد سلطان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ جنسی زیادتی کے واقعات ضرور ہوئے تھے لیکن ذرائع ابلاغ میں جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. اس مبینہ معاملے کو ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور بدترین سکینڈل قرار دیتے ہوئے حکومت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. حکومت کے بقول ان میں بعض ایسے متاثرین بھی شامل ہیں جو خود بھی بچوں کو ذاتی کا نشانہ بنانے والوں میں خود شامل ہے, وکٹمز ایسے ہیں. ہم نے حکومتی موقف حاصل کرنے کے لیے جن معزز نمائندوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ان میں ممبر قومی اسمبلی پرویز ملک کے نمبر کو ہم نے بہت ٹرائی کیا, رانا ثناء اللہ وزیر قانون سینئر وزیر ہیں, شجاع خان زادہ صوبائی وزیر داخلہ ہیں, ان کے ساتھ رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا. گزشتہ روز ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی میزبان قمر عباس جعفری نے بات کی تھی صبا صادق سے. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور حکومت پاکستان کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ بھی ہیں. انہوں نے صورتحال کے بارے میں کیا بتایا, آئیے آپ کو بتاتے ہیں.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہماری حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا ویری فرسٹ سے بڑا سینسیٹیولی اور چیک نوٹس کیا ہوا ہے. یہاں تو بے شمار بچوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اس میں آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ 5-7 سال پرانے واقعات ہیں, وہ بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 7 سال پہلے واقعات جو تھے, ایک پیرنٹ خاموش رہا, دو رہے, تین رہے, اگر 284 پیرنٹس خاموش رہے یعنی خاندان, تو اس کے پیچھے محرکات بھی ہمیں دیکھنے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا نہ کوئی نمائندے کے فون بند ہے, نہ ہمارے جو جن سے جو ہمارے لوگ ہیں جو اس سے کنسرن ہیں وہ آل دا ٹائم اس چیز کو عوام کو اس چیز کی اشورنس دے رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے, گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہے. چیف منسٹر نے آج بھی بڑی ہائی لیول کے اوپر میٹنگ کال کی, پورے حقائق انہوں نے سنے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جوڈیشل انکوائری کے ذریعے ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں کہ پولیس کہیں لوپ ہول نہ چھوڑ دے, کہیں کوئی انتظامیہ سے کوتاہی نہ ہو, اور انہوں نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جسٹس ہونا چاہیے. کیا پیچھے کوئی زمین کا تنازع ہے؟ یہ 7 سال لوگ کیوں خاموش رہے؟ 7 سال کیا آج کوئی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی جاہلیت کا زمانہ ہے؟ اب تو ماشاء اللہ میڈیا ایک بہت بڑی آواز ہے, اب لوگ بہت زیادہ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, بات منواتے ہیں, جائز مطالبات ناجائز مطالبات لے کے سامنے آتے ہیں, ان کی آواز میڈیا بھی آگے لے کے چلتا ہے, حکومت ان کی بات سنتی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ بچوں کا واقعہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اکارڈنگلی جو ہمارے پاس انکوائری رپورٹ آئے گی اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے
جی
کوئی رعایت نہیں دے گی.
اچھا, میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے, صبا صادق صاحبہ ذرا میری بات کا جواب دیجیے پلیز, کہ جوڈیشل کمیشنز کی جو ریکمینڈیشن آتی ہیں, جو رپورٹیں آتی ہیں, ان کے بارے میں کوئی پاکستان میں اچھا تجربہ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت فوری طور پر کوئی اقدامات ایسے کیوں نہیں کرتی کہ ان لوگوں کی اشک شوئی ہو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
دیکھیں عشق شوئی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ذاتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کا آئین اور قانون اور ہماری گورنمنٹ جو ہے, چیف منسٹر جو ہیں وہ پوری طرح برسر کرم ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ فوری اقدامات جو ہیں ان ملزمان کو آپ کے علم میں بھی ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا ہے, ان کے ریمانڈ لے لیے گئے ہیں, ان سے پوری طرح انویسٹیگیشن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. کچھ ٹائم پلیز گزر جانے دیں تاکہ گورنمنٹ کو یہ موقع ملے کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو جسٹس مل سکے. آپ لوگوں کی بھی گائیڈنس ہے, آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے چیزیں آگے چل رہی ہیں, تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے محرکات کیا ہے, کیا ان کے موٹیوز ہیں کہ یہ 7 سال کیوں چپ رہے.
تو یہ ابھی سن رہے تھے آپ, جیسا کہ ہم نے بتایا صبا صادق چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ بھی وہاں ہیں, اور جہاں رنگ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھی میزبان قمر عباس جعفری ان سے بات چیت کر رہے تھے. تو اس وقت شمع ہمارے ساتھ ہیں اور برگیز صاحب بھی ہیں. شمع, آپ اس معاملے پر کالم بھی لکھ چکی ہیں, مجھے وہ کالم دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا. جب دیکھنے والے وہ پڑھیں گے کالم تو بڑے بہت ٹھوس انداز میں آپ نے بہت سارے مختلف واقعات کی نشاندہی اس میں کی ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ ایسے تمام واقعات جو ہوتے آتے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ, لیکن عام طور پر ان کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے کوئی بہت مثبت طور پر سامنے نہیں آتا. اب بات یہ ہے, جو میرا سوال یہ ہے کہ وہ بچہ ایک ہو, بچہ ایک سے زیادہ ہو, ویڈیو ایک ہو, ویڈیو ایک سے زیادہ ہو, زیادتی کا آپ کسی بھی سطح پر کوئی جواز دے نہیں سکتے, نہ تو اخلاقی سطح پر, نہ تو سماجی سطح پر, نہ ہی مذہبی سطح پر. اب جو اس مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے, تو شمع آپ اس کا غیر جانبداری سے تجزیہ کیسے کریں گے؟
دیکھیے بہجت, ابھی تو میں اوور ویلڈ ہوں, جو آپ نے ابھی ساؤنڈ کلپ سنوایا ہے صبا صادق کا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک خاتون, اور وہ بھی ایسی خاتون جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ ہیں, وہ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بڑا ہو گیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے؟ میں نے آپ کو جو مینوسکرپٹ بھیجا اپنے کالم کا, وہ کل چھپ رہا ہے, لیکن اس میں میں نے یہی سوال اٹھایا کہ جو جمی سوائل کا یہاں پر ایک سیکس اسکینڈل آیا تھا, بالکل یہی سچویشن تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے یا جو بھی بڑے نام اس میں انوالوڈ تھے, وہ تقریباً 35 سے 40 سال پرانے واقعات تھے جو کہ ابھی انویسٹیگیٹ ہوئے, پروسیکیوٹ ہوئے, اور اس میں وہ کچھ لوگ جو کہ زندہ ہیں وہ کنوکٹ بھی ہو گئے.
تو آپ کے خیال میں شمع ہمیں بھی پاکستان میں اتنا انتظار کرنا پڑے گا کیا؟
نہیں دیکھیے, وہ تو جب کنوکٹ تب ہوئے جب انہوں نے رپورٹ کیا, تو اس بات کی کہہ رہی ہوں کہ کرائم جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر
جی ہم نے وہ تو بات یہ تو ہم نے حکومتی موقف آپ کو سنوایا نا, اس وقت مجھے تجزیہ چاہیے تھا آپ کے اپنے آرٹیکل میں جو میرے سامنے ہے, وہ اس میں بہت اچھا ایک لکھا ہے. جی جی شمع, میں اسی میں تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیجئے. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنے پروگراموں یا اسکولوں میں اس طرح کی ورک شاپس نہیں کروا سکتے جس میں بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی برائی سے آگاہ کیا جائے. تو آپ اس ضمن میں اس حوالے سے کچھ بات کریں کہ جس میں لوگوں میں اویئرنیس آنے کی بات ہو, جہاں زیادتی کو زیادتی سمجھا جائے, جہاں زیادتی کے بہت بڑے ہونے کی بات نہیں. وہی بات جو میرا وہی سوال ہے کہ بچہ ایک ہو یا ویڈیو ایک ہو, جب برائی کا یا زیادتی کا جواز کوئی نہیں ہو سکتا, اس سلسلے میں کیا اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ اس طرف بات کیجیے.
بہجت اویئرنیس تو تب آئے گی جب آپ کو کسی چینل پر کوئی بات کرنے دے گا. میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے خود پرسنلی بڑا ٹرائی کیا ہے کہ بچیوں کے جو ریپ کیسز ہیں یا دوسرے اس طرح کے جو سوشل تبوز ہیں ان پر بیٹھ کر بات کی جائے, لیکن آپ کو کوئی بھی آن لائن نہیں لیتا. یہ چیز ہمیں صرف تبھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ڈرٹی لانڈری ہماری سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم چیختے ہیں, ہم کالمز لکھتے ہیں, ہم نوہے لکھتے ہیں, اور یہ جو ابھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے یہ ہوگی, یہ ایک ہفتے کے بعد, دو ہفتوں کے بعد, یہ چار ہفتوں کے بعد یہ پھر ختم ہو جائے گی. جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے پاکستان میں, وطیرہ یہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کا ایک سینسیٹیو اور ہاٹ ایشو ہے اس پر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اینڈ دین لیٹ دیم کنٹینیو دا پروسیس, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تب تک وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میری جو یہ میں جو ایک بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو یہ مستقل اٹھانے کی ضرورت ہے, یہ اسکولوں میں, کالجز تک, کیونکہ یونیورسٹی میں تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے, لیکن پرائمری اسکول ایون خاندان میں پیرنٹس اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو بتائیں, کیونکہ اس میں جو موسٹلی وکٹمس تھے انہوں نے اپنے والدین کو نہیں بتایا. وہ ساری یہ بات پھیلی ہی اس لیے کہ وہ پھر چوری چکاری میں گئے اور اس کے بعد وہ خود اس میں وہ مائل ہو گئے.
اصل میں شمع بات تو وہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ایک روایتی ڈھانچہ ہے ہمارے معاشرے کا اور سماج کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے, اس میں ایسی چیزیں بعض اوقات ان کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ بہت سارے بڑے بزرگ جو ہیں, ظاہر ہے کہ اس کے ان کیسز میں بھی وہ گھر والے اسی لیے بلیک میل ہوتے رہے کیونکہ وہ باہر لانا ہی نہیں چاہتے تھے اس بات کو. تو یہی جو بات ہے کہ اویئرنیس لانے کے لیے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, مختلف پلیٹ فارم پر آگاہی دینے کی مسلسل ضرورت ہے, آپ جیسے لوگوں کو لکھتے رہنے کی ضرورت ہے, لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو تو مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں کچھ وقت تو لگ ہی جائے گا.
اس کو مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں وقت نہیں, ہمارا میڈیا, میں کہتی ہوں کہ میڈیا اتنا پاورفل ہے پاکستان میں کہ اگر آپ تواتر سے اس قسم کے پروگرامز کریں, اس قسم کی اویئرنیس بڑھائیں, تو 6 مہینے میں بھی بہت کچھ چینج آ سکتی ہے. یہ تو سالوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتی, بلکہ 1 کوارٹر میں آپ چینج لا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ برائی کو برائی کہا جائے. میں بڑے افسوس سے ایک بات یہ کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کام کو برائی, وہ کنسنشل کا ایک ورڈ چل رہا ہے, آپ اگر دیکھیں.
جی ہاں, وہ بہت سارے معاملات اس میں آئے ہوئے ہیں جو میں نے شروع ہی میں کہا. تو میں ایک بس برگیر صاحب سے ایک کوئک کامنٹ اس سلسلے میں لے لوں کچھ مثبت بات کرنے کی. برگیر صاحب, آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے. شمع, آپ کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کے وقت کا. آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے خیالات سنیں لوگوں نے, اور کل آپ کا کالم بھی دیکھا جائے گا جو اس سلسلے میں تفصیل سے آپ نے لکھا ہے. برگیر صاحب, آپ ایک کوئک کوسچن کا اس میں جواب دیجیے. آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے اویئرنیس کی, بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کے بدلنے کی, بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں کہ اس ذہنی پسماندگی اور گراوٹ کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں کہ جو ان کی روک تھام کی جا سکے؟ کوئک کامنٹ.
بالکل, یہ پاکستان کی سوسائٹی تو ٹوٹلی بروٹلائز ہو چکی ہے اور ڈیگریڈ ہو چکی ہے. دس از دا, یہ تو پستیوں کی بھی پستی میں ہم گر چکے ہیں. آپ گورننس لیول پہ دیکھیں تو ماڈل ٹاؤن میں آپ 100 آدمی کو گولی مار دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ایجنسیز کے لیول پہ دیکھیں تو پولیس انکاؤنٹرز نے مار دیتی ہے, مسنگ پرسنس کے کیسز آ جاتے ہیں. سوشل لیول پہ آپ دیکھیں تو فیوڈلز اپنے علاقوں میں کیا تباہیاں مچاتے ہیں. ریلیجیس لیول پہ دیکھیں تو سیکٹیرین ٹیررزم ہے, بلاسفیمی کے کیسز بنتے ہیں, لوگوں کو ہم جلا دیتے ہیں. اور چائلڈ ابیوز, اس سے جو بڑھ کر گناہ میرے خیال میں اور ہو نہیں سکتا.
برگیر صاحب, روک تھام کی وجہ کیا؟ جی, روک تھام کے اقدامات مجھے بتائیے جو کر سکیں. اگر
روک تھام اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورننس امپروو کرنی پڑے گی, اور ہماری گورنمنٹ کو اس کے اندر بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. جو وہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر صاحب نے بات کی, وہ تو دیٹ واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ. She should have come out with some positive steps. ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟
کیونکہ ایک معاملہ ہو تو گیا, اس کا جواز کوئی بنتا نہیں ہے, تو کیا صورت اس کی ہو سکتی ہے؟
اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
جی, گورنرس کو بہتر کرنا ہوگا, گورنرس بہتر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟
جی, اسکولس کے اندر ہے جو سوشلی جو ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ کے آگے آنا ہوگا, جو ہمارے این جی اوز ہیں ان کو آگے بڑھ کے آنا ہوگا. آپ کے اس بات میں ایک چیز کو بالکل شاید ساری ڈبیٹ میں ہم بھول گئے کہ ہمارا ایک ایسا صوبہ بھی ہے جہاں پہ یہ تو ایک بہت ہی اسٹیبلش پریکٹس ہے. چائلڈ ابیوز از این اسٹیبلش پریکٹس ان کے پی کے. اس کے بارے میں کسی نے کبھی بات نہیں کی ہے.
جی,
وہ بھی بات آنی چاہیے سامنے.
جی بالکل, سامنے آنی چاہیے. لیکن اس وقت تو ہم اس مخصوص حوالے سے بات کر رہے تھے, اور اسی بات کی کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے روک تھام کے لیے, کیونکہ بات ہم, یہ اتنے متنازع قسم کے ایشوز ہیں, جب ان کے اوپر بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے بات کی کہ گورننس بہتر ہونا چاہیے اسکولوں کے اندر, سماجی سطح پر صاحب حیثیت لوگوں کو اور این جی اوز کو بھی اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے,
تاکہ جو لوگ پکڑے جائیں ان کو فوراً سے فوراً اور جلد سے جلد اور زیادہ سے سخت سزا ملنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے علاوہ لندن سے ہمارے ساتھ دے رہی تھی شمع جنیجو. اب ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہم بڑھ رہے ہیں اس کی طرف, اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں مائیک واس موجود ہیں, اور پروفیسر فیضان ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ پر. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. ابھی آج ہم نے پاکستان کے بارے میں کافی اہم موضوعات پر بات کی اور ہمارے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسرز کے شوکت یوسف زئی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا وقتاً فوقتاً, لیکن وہ کٹتا رہا, ان سے بات ہماری مستقل طور پر ہو نہیں سکی. ابھی بھی اسی کوشش میں تھے کہ جیسے ہی بات ہو تو ہم ان سے بھی تازہ ترین صورتحال پوچھیں بے گھر لوگوں کی بحالی کے بارے میں. باہر طور اگر آج ان سے بات نہیں ہو سکی تو ہم کوشش کریں گے اپنے کل کے پروگرام میں ان سے بات کر سکیں. تو اس وقت ہم, جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں بتایا تھا کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں مائک واس, ایک پبلک اسپیکر ہیں, اس کے علاوہ مختلف امور پر لکھتے ہیں. ابھی جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے اس موضوع کے بارے میں بھی یہ بہت ہم ان سے چاہتے تھے کہ بات کر سکتے, لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا تھا. تو آپ کو جی میں ویلکم کرتی ہوں مائک واس, بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آ کے ہمارا ساتھ دینے کا. ویلکم ٹو مائی شو.
جی آداب عرض ہے, اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو.
بہت بہت شکریہ. تو ہم بات کرتے ہیں کیونکہ میرے لیے اس کی سیگمنٹ میں سوچ رہی تھی کہ میرے لیے اس کے بارے میں مشرق وسطی اور امریکہ کے بارے میں جو مختلف معاملات ہیں اس میں آپ کے سے بات کی جائے. ویسے تو ظاہر ہے کہ سوشل امور کے بارے میں ابھی جب جیسے ہی ہم نے بات ختم کی تو ایک دم مجھے خیال ہوا کہ اس مسئلے کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا بڑا مناسب رہتا. تو ہم بات کرتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں. آج کل جیسا کہ آپ کو بتایا امریکہ نے اس سلسلے میں کافی اتحاد اپنا اکٹھا کیا ہے یورپی ملکوں کے ساتھ, مشرق وسطی میں مل کے لوگوں کے ساتھ جو مختلف ممالک ہیں, اور اب ترکی کا اس سلسلے میں تازہ ترین جو ہے ترکی نے اپنا اڈا دیا ہے جہاں پر F-16 تیارے کھڑے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو داعش کے خلاف یا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس سے واقعتاً کوئی مؤثر حکمت عملی پیدا ہو رہی ہے اس دہشت گرد گروپ کو شکست دینے میں؟
یہ ایک سب سے پہلے ہمیں دھمکی دینی چاہیے تھی جو ہم دے چکے ہیں. میں نے سپٹمبر لاسٹ ایئر میں لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما کو ان کو دھمکی دینی چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح قرآن میں دی گئی ہے کہ آپ کو ہم 3 دن کا وقفہ دیتے ہیں, اس 3 دن میں اگر آپ جو کلنگ دہشت گردی کر رہے ہیں آپ نہ روکیں تو ول کم اینڈ گیٹ یو. اینڈ وہ کرنی چاہیے تھی, وہ پتہ نہیں ہم نے نہیں کی. اس وقت ساری دنیا اکٹھے ہے ساتھ میں, ان کو ختم کرنا چاہیے. دھمکی تو دی ہیں ان کو, اگر وہ لوگ بیک آف نہیں کریں گے, بیک آف کریں گے تو وی نیڈ ٹو کیپچر دیم, اور ان سے انٹرویوز کرنا چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں کیا تھی. سب سے بڑی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کا نام خراب کر رہے ہیں آئی سی ایس نے, وہ کس بنیاد پہ خراب کر رہے ہیں. اگر ہم جانچ پڑتال کریں اور اسے انٹرویو کریں کہ قرآن میں کہاں ہے بتائیں آپ, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے جو اس سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا اکٹھے ہو, اٹ از نیسیسری, مسلم ممالک بھی ساتھ ہیں, اور اس پہ کافی اثر پڑے گا, اور ان کو بتانا چاہیے کہ ایک ساتھ ان کو مٹا سکتے ہیں ہم چاہیں.
یہ اسٹریٹجی حکمت عملی بہتر ہو رہی ہے.
جی بالکل.
تو ہمارے ساتھ اگر پروفیسر فیضان ہو تو ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں پروفیسر فیضان سے. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟
بس ٹھیک ٹھاک, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں پر مائک واس ہیں اسٹوڈیوز کے اندر, تو پروفیسر فیضان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر فیضان, ترکی میں پولیس اور فوجیوں کو ہدف بنا کر حملوں کا سلسلہ سامنے آیا ہے, متعدد افراد کی ہلاکت کی بھی خبر ہے, استنبول میں امریکی کونسل خانے پر فائرنگ کی بھی خبر ہے. کیا اسے امریکہ اور ترکی کے درمیان داعش کے خلاف جو ایک مشترکہ حکمت عملی کا آغاز کیا گیا ہے اس کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟
سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں یہ یقیناً اس نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. اس میں جو وہاں کے علاقے کی دوسری طاقتیں ہیں وہ اس سلسلے میں خاصی مصروف کار ہیں, جس میں سیریا ہے, اس کے بعد پی کے کے ہے, اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جو ترکی نے اتنی معاشی ترقی کی ہے اور وہ ایک پاور ہاؤس بن چکا ہے مڈل ایسٹ کے لیے, خاص کر مشرق وسطی میں, اور یورپ کا جو کمبینیشن ہے جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, جو سنگم ہے جہاں پہ ترکی وقوع پذیر ہے, تو وہ ان لوگوں کے لیے یہ ترکی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ترکی کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اور جگہ کہا تھا کہ ترکی اس وقت اسی جگہ پر ہے جہاں پر پاکستان تھا سن 1980 کی دہائی میں, کہ جب افغانستان میں انویژن ہو چکا تھا رشین فورسز کا اور پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. ترکی کو بڑی احتیاط سے یہ معاملہ نپٹانا پڑے گا, ان کے دشمنوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جائے گا. اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ترکی میں, اور ترکی ان کے ساتھ بڑے واضح دو ٹوک معنوں میں دونوں طرف سے بات چیت ہوگی. ترکی انحصار کرتا ہے ایران کی گیس سپلائی کے اوپر, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ موقع ایران کو دیا جائے کہ وہ ترکی کی جو اتھارٹی یا اثر و رسوخ ہے اس کو وہ چیلنج کرے.
شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی آپ نے ایران کی بات کی, ایران ترکی بھی جا رہا ہے اور ایران کے حکام ترکی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا بھی انحصار ہے ایران کے اوپر. تو اس وقت ہم بات کر, مجھے یہی کرنا تھی, صدر براک اوباما نے کل ایک انٹرویو دیا ہے سی این این پر فرید زکریا کے ساتھ. انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بھی ایسا معاہدہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا جس کا مقصد شام کی جغرافیائی حیثیت کو برقرار رکھنا اور خطے میں مسلمان دہشت گردوں کو پنپنے سے روکنا ہے. اس وقت پہلے ہم مائیک واس سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے اس سمجھوتے پر جن خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, خاص طور پر ملک کے اندر بھی اور مشرق وسطی کے کچھ ملکوں میں اس کے تحفظات تھے جیسے سعودی عرب تھا, اسرائیل تھا, تو لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جان کیری کے دورے کے بعد ان کا بھی کافی ازالہ ہوا. آپ کیا اس کی وضاحت کس طرح سے کریں گے, اتنے خدشات اور اتنے تحفظات کیوں ہیں جبکہ یہ ایک عالمی سمجھوتا ہے باقاعدہ بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان اور ایران کے درمیان؟
سب سے پہلے اسرائیل ہمیشہ سے, جنرل ایوب خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا بہت پہلے, پریزیڈنٹ ایوب خان, کہ عوام کو سکون سے سہمت نہیں ہے, ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس چاہیے. اپنے نیتن یاہو صاحب کو ہمیشہ ان کو پیس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تفرقہ رہے, گڑبڑ رہے, افراتفری رہے, اس سے شاید وہ جمتے ہیں وہاں پہ. یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ یہ سب کے لیے اچھا ہے, ایران کے لیے اچھا ہے اور سب سے پہلے اسرائیل کے لیے اچھا ہے. اسرائیل کے لیے ایک پریشانی کم یہ کہ ایک نیوکلیئر پاور نہیں ہوگا, اور دوسری بات امریکہ کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ دیکھیں امریکہ اور ایران کی کافی اچھی گہری دوستی تھی سالہ سال, 79 کے بعد یہ چینج ہوئی ہے. پریزیڈنٹ اوباما کی فارن پالیسی کی داد دینی چاہیے. انہوں نے مبارک حسنی مبارک کو ایجپٹ میں کہا کہ آپ گیٹ آف دا سیٹ, تو جب مبارک کو کہا کہ گیٹ آف تو ایجپشن عوام سمجھے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے, اور وہ جو معاملہ ایران اور یو ایس میں تھا وہ نہیں ہوا وہاں پہ. اگر اس وقت کارٹر صاحب کہتے شاہ صاحب کو کہ آپ اتر جائیں گدی سے اور عوام کے ساتھ رہیں, تو ایرانین عوام کبھی بھی ہمارے سے الجھتی نہیں تھی. تو یہ ہمارے فارن پالیسی کی مسٹیک ہے, اب اوباما صاحب اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. ایک چائنیز محاورہ ہے, اف یو وانٹ ٹو ریموو دی اینیمی فار گڈ, دشمن کو ہمیشہ کے لیے نکالنا ہے تو ان سے دوستی
کر لو.
تو یہ کام اوباما صاحب نے کیا ہے, ان کی داد دینی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس سے امریکہ کی بہتری, ہمارے آئل پرائزز کم ہوں گے, ایک ٹینشن کم ہوگا ہمارے لیے, دنیا میں پیس ہوگا.
اچھا پروفیسر فیضان, آپ سے میرا سوال ہے اسی ضمن میں, جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا عالمی طاقتوں کا اور امریکہ کا, اور جس کے بارے میں کانگریس میں اس وقت بحث بھی چل رہی ہے اور مختلف طریقوں سے وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں, پیش کی جا رہی ہیں حکومتی انتظامیہ کی طرف سے بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی بہتر طور پر پیش رفت آگے ہو سکے گی؟
دیکھیے, ہمارا پریزیڈینشیل الیکشن شروع ہو رہا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی کہ ڈیموکریٹک سائڈ سے اور ریپبلکن سائڈ سے, دونوں طرف سے کرٹیسائز یہ معاہدہ کیا جائے گا, کیونکہ کئی یہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنسز ایسے ہیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا ہو. مگر کانگریس بھی اور ایگزیکٹو جو برانچ ہے, یعنی کہ پریزیڈنٹ اور ان کی جو کیبنٹ ہے, وہ اس بات پہ بہت کلیئر ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. جب آپ ایران یا نارتھ کوریا یا ایسی جو کنٹریز ہیں, ایسے جو ملک ہیں, ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, اس آپ سرکل میں نہیں لے کر آتے جن کو ہم کہتے ہیں کہ مہذب ملکوں کا سرکل ہے, یا اس میں نہیں لے کر آتے, تو وہ پھر سیکنڈ اور تھرڈ اکانومی میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ ایسی کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور امریکہ اس کوشش میں ہے کہ ایران کو ایسے ایسے بہاؤ میں لایا جائے کہ جس میں وہ ایسے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئرز کے جو دوسرے اور تیسری درجے کی جو معاشی ارینجمنٹس ہیں اس سے وہ بچ سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ ایک اچھی پکڑ ہو اور ان کے اوپر اچھی طرح ان کی سپرویژن ہو سکے. اور اس لیے یہ ایران کا معاہدہ جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ایران جب معاشی تعلقات بنائے گا ترکی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, تو ان کو پھر ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے ان کو لوگوں کو اتنے لوگوں کو ناراض کر دیا تو ہم کس طرح واپس اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم صرف ایک جزیرے پہ رہتے تھے, ایک آئیلینڈ پہ رہتے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھا. ایران کی انکریجمنٹ ہوگی, ایران کا اثر و رسوخ بڑھے گا, لیکن اس کا جو بیلنس ہے وہ سعودی عرب اور ترکی کریں گے. اور یہ جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو دورہ ہے ایران کے وزیر خارجہ کا ترکی کے لیے بہت اہم دورہ ہے, اور میرے خیال میں جان کیری کے بعد اگر کوئی اہم دورہ ہے جہاں پر بہت سی تفصیلات طے کی جائیں گی تو وہ یہ دورہ ہوگا جس میں ایران کے وزیر خارجہ ترکی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات چیت کریں گے.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی چلتے چلتے آخر میں ہم فرگوسن کی بات کرتے ہیں. امریکہ کی ریاست مزوری کے شہر فرگوسن میں ایک غیر مسلح سیاہ فام لڑکے مائیکل براؤن کی سفید فام پولیس افسر کے ہلاکت کے واقعے کو ایک سال مکمل ہونے پر وہاں پر پرامن مظاہرے ہوئے تھے. فائرنگ کا ایک واقعہ بھی پیش آیا جس سے ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا. میری اس وقت مائیکل صاحب سے ان کا یہ جو سماجی سطح پر ہونے والے مسائل ہیں ان پر خصوصی نظر ہے. سمجھتے ہیں آپ مائیک کے اس واقعے کے تناظر کے بعد جو کہ امریکہ بھر میں بحث شروع ہوئی کہ پولیس کا جو طاقت ہے, طاقت کا استعمال ہے خاص طور پر اقلیتوں کے خلاف, وہ زیادہ ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس رویے میں کچھ تبدیلی آنے کے امکانات ہوں گے؟ جو یہ ساری صورتحال شروع ہوئی ہے اس کے بعد بھی کئی اور واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے.
امکانات تو ہونے ہی چاہیے اور ہمیں سب سے پہلے ڈیمانڈ کرنی چاہیے. میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جو پولیس چیف نے اس جو جس نے شوٹنگ کی تھی ان کے بارے میں کہا کہ دے ور کرمنلس اینڈ دے ور ناٹ پروٹیسٹرس. انہوں نے کیسے بیان دیا یہ, اس کی اپالوجی میں ڈیمانڈ کروں گا ان سے. وہ کرمنل جب ہی ہوتا ہے جب آپ پروف کریں, پہلے انوسینٹ ہوتا ہے وہ. انہوں نے ان کی پریجڈس اس میں ابھر آئی ہے کہ ان کو کرمنل قرار دیا.
اس پریجڈس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اتنی تیزی سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مختلف حلقوں کی طرف سے, سماجی سطح پر بھی مختلف گروپوں کی طرف سے یہ واقعات سامنے لا رہے ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں رویوں میں کچھ تبدیلی آئے گی؟
ٹائم لگے گا مگر آنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنا چاہیے ہمیں. آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ این ایپ ایڈ اور میں ڈیمانڈ کروں گا کہ اپالوجی کریں کہ کیسے وہ کسی کو کرمنل کہہ سکتے ہیں جب تک جان بوجھ نہ کہیں ان کے بارے میں.
اچھا پروفیسر فیضان بالکل لاسٹ کوئک آپ کا کامنٹ, بالکل ایک ڈیڑھ منٹ, ایک منٹ ہے ہمارے پاس. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فرگوسن کے بعد صورتحال پیدا ہوئی اور مختلف ملک کے مختلف حصوں میں بڑی جگہوں پر اس کے بارے میں بات آئی کہ اویئرنیس میں اضافہ ہونا چاہیے اور پولیس کے اوپر کیمرے لگانے کی بھی بات کی گئی تاکہ ان کے رویوں کو بہتر بنانے کی بات ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر طرف جا رہے ہیں؟
جی یقیناً ہم بہتر طرف جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام واقعات جب پہلے ہوتے تھے تو ان کو چھپا دیا جاتا تھا, ادھر ادھر کر دیا جاتا تھا, نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے. لیکن آپ کل آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی ایکسس کی وجہ سے اور لوگوں کی اویئرنیس جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں رہا, ورنہ ایسے بہت سے معاملات پہلے ہو رہے تھے. اور یہ وہ پرانی بری عادتیں ہیں کہ جن کو چھوڑتے ہوئے ان سب کو تکلیف ہوگی, لیکن ان کو یہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی, کیونکہ یہ سن 1960-70-80 نہیں ہے, یہ سن 2015 ہے. اور اس میں ہر ایک بندے کے پاس وہ ایک ہتھیار موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون, جس سے ویڈیوز بھی لیے جاتے ہیں, فوٹوگرافس بھی لی جاتی ہیں اور فوراً ہی ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ان کو اپنے ایٹیٹیوڈ بدلنے پڑیں گے. ریزسٹنس ہوگی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہے, تھوڑا سا دوغلا پن بھی ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے, لیکن یہ بہت جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا, کیونکہ جو پریشر ہے معاشرے کا اور سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے بڑی بڑی حکومتیں نہیں ٹھہر سکیں, تو یہ لوگ کیا ٹھہر سکیں گے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے, اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تھے مائک واس. جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسرز انجم ہیرلڈ کے لیلا اوجا اور اکبر نقوی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انجینئرز تھے راب میکلین اور مشا ڈوبنس کی. بہجت کو آپ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں, جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے اس پروگرام کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے, تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے پروگرام ترتیب دیتے رہیں. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.